بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون درود محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى محمد
عزیزان محترم امام بارگاہ کاظمین میں ان چار روزہ مجالس اذہ میں ہمارا عنوان زینب زمزم ولایت ہے اور اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ صف کی آٹھویں اور نویں آیات کا سہارا لیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا ڈالیں واللہ متم نورہ لیکن اللہ اپنے نور کی تکمیل کرنے والا ہے ولو کرہ الکافرون خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے اس کے بعد اللہ نے کہا یہ تمہارا ارادہ ہے اب ہمارا ارادہ بھی سنو تم نے اپنی بات کہہ دی تم نے اپنی کوشش کر لی اپنے دین جو کر سکتے تھے جتنے تیر تھے نشتر میں سب چلا لیے اب اللہ کا ارادہ سنو اللہ کی مشیت سنو اللہ کا اعلان سنو یہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا ڈالیں پھر اللہ نے کہا واللہ متم نور اللہ تکمیل کرنے والا ہے خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزر اس کے بعد کہا کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پہ غلبہ دے دے یعنی کہاں پر وہ خدا کے نور کو پھونکے سے بجھا رہے ہیں خدا ایک طرف یہ کہہ رہا ہے واللہ متم نورہ اللہ تکمیل کرے گا اب خدا نے کہا خدا کیسے تکمیل کرے گا وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پہ غلبہ دے دے جب یہ دین تمام ادیان عالم پہ غلبہ پا جائے گا خود بخود نور الہی کی تکمیل ہو جائے گی ولو کرے ہل مشرکون خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے اس بنا پر اس آئے مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے در حقیقت اس منصوبے کو بے نقاب کیا ہے کافروں کے اور یہودیوں کے اور غیر مسلموں کے اور تاریخ اسلام کے بعد مسلمانوں کے اس منصوبے کو بے نقاب کیا ہے جس کے تحت وہ نور الہی کو بجھانا چاہتے ہیں یعنی نور الہی کے دشمن صرف غیر نہیں ہیں اپنے بھی موجود ہیں ہمارے درمیان بھی موجود ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کرے گا پھر کیسے تکمیل کرے گا کہ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجے گا تاکہ اس کو غلبہ عطا کرے ظاہر لیظہرہ کا معنی یہاں پر علماء نے کہا ظاہر کرنے دکھانا نہیں ہے وہ تو رسول اللہ نے دکھا دیا بتا دیا سمجھا دیا سب کچھ کر دیا اور آپ کیا کہوں کہ جہاں جہاں جتنا موقع ملا اللہ کے حبیب کو وہ بتاتے رہے سمجھاتے رہے اب لوگ نہ مانتے رہے لوگ قبول نہ کرتے رہے بھائی اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا فرش اپنے بستر پر سلا کے بتا دیا چادر کے نیچے جمع کر کے بتا دیا انفسنا کی منزل پہ لے جا کے بتا دیا کہاں کہاں نہیں بتایا اور سب سے بڑھ کر غدیر خم کے میدان میں بتا دیا جس کی جو میری مولائیت کو قبول کرتا ہے اگر وہ علی کی مولائیت کو قبول نہ کرے تو وہ اس راہ راست پہ نہیں ہے چنانچہ بتا دیا لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا ایکسیپٹ نہیں کیا دل و جان سے قبول نہیں کیا خدا نے کہا ٹھیک ہے اب تمہیں مہلت دی جا رہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ دین اس دین مبین کو دین حنیف کو تمام ادیان عالم پہ غلبہ دے چنانچہ اس آئے مجیدہ میں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک میتھڈ بتا رہا ہے ایک راستہ بتا رہا ہے وہ دین حق اور ہدایت کا راستہ ہے توجہ کیجیے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا یہ ہدایت دین حق تمام انبیاء اور تمام اوصیاء میں نظر آتی ہے. جتنے بھی ائمہ گزرے، جتنے بھی انبیاء گزرے، سب نے اس ہدایت کو اپنایا اور اس ہدایت کے تحت لوگوں کی رہنمائی کی. جتنے بھی انبیاء آپ اٹھا کے دیکھیے، اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا ہے. در حقیقت انبیاء ہماری نجات چاہتے تھے، اس نجات کے لیے ہماری ہدایت کرنا چاہتے تھے. توجہ کیجیے گا، ہماری نجات کے خواہاں تھے اور اس نجات کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ہدایت یافتہ کریں. اور پھر صعوبتیں انہوں نے اٹھائیں، اور پھر انہوں نے تکالیف اٹھائیں، مصیبتیں جھیلیں، پھر اوصیاء یعنی اہل بیت علیہم السلام انہوں نے بھی. لہذا یہ جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے زینب زمزم ولایت، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ کرب و بلا تاریخ کے ایک ایسے دوراہے پر وجود میں آیا، ایک ایسے حساس ترین دور میں وقوع پذیر ہوا کہ جب تاریخ کو، تاریخ انسانیت کو، تاریخ اسلام کو، خدا کی توحید کو، نبوت کو، امامت کو، قیامت کو، عدل کو، دین کو، دینی تعلیمات کو، ولایت کو، سب کو در حقیقت منحرف کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، انحراف پیدا کیا جا رہا تھا. کربلا ایک ایسے موقع پر وجود میں آئی ہے، اور پھر اس نے آ کر در حقیقت جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تھا اسے الگ کر دیا. یعنی کربلا کا امتیاز یہ ہے کہ کربلا نے جس انداز سے سر اٹھایا، کربلا نے جس انداز سے اپنی تحریک کی ابتدا کی، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ کربلا کے واقعے کے بعد جناب زینب ہوں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، ان دونوں ہستیوں نے اور تمام شہدائے کربلا نے جو حکمتیں اپنائی، جو حکمت اپنائی ہے وہ انتہائی بہترین حکمت عملی تھی. انشاءاللہ آج چونکہ مقدماتی گفتگو ہے، میں اس میں چاہوں گا کہ پہلے مقدماتی گفتگو ہم واضح کر لیں، اس کے بعد بقیہ تین دن انشاءاللہ اگر بقد حیات رہے تو اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ جناب زینب کا کردار کیا تھا، اور آپ کی روش اور آپ کا اسلوب کیا تھا. کربلا وقوع پذیر ہو گیا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ زمزم ہدایت، اس کی وجہ یہی ہے کہ ابراہیم کے فرزند اسماعیل کے ایڑیوں کے نیچے سے، ایڑیوں کے زمین پر رگڑنے کی وجہ سے ایک ایسا چشمہ پھوٹا اس زمانے میں، بوادن غیر ذی زرعین، بے آب ہو گیا وادی، سنگلاخ چٹانوں کی وادی میں. اور وہاں پر جب جناب حاجرہ نے صفا و مروہ کے دل میں چکر لگا، جب آخری دفعہ پہنچے تو دیکھا کہ پانی جو ہے وہ ابل رہا ہے، تو کپڑے کو گیلا کیا، پانی میں تر کیا، اور پھر اس کو نچوڑا، اپنے بچے کے منہ میں قطرے ڈالے. اور پھر قبیلہ جرہم جو پانی کی تلاش میں خانہ بدوش ہوتے تھے، وہ انہوں نے جب دیکھا کہ پرندے جو ہیں کسی مقام پر چکر لگا رہے ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہاں پہ پانی زندگی کے آثار ہیں، تو وہ سب پوچھ کر آئے. اور پھر اس طریقے سے جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری. یہ زمزم در حقیقت آج تک یہ چشمہ جاری و ساری ہے، اور یہ نشانی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ کی یاد کی. یہ زمزم جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مختلف بیماریوں کے لیے، لما شورب لہو، جس نیت سے پیا جائے اس کام کے لیے شفا رکھتا ہے. तवज्जो रखिएगा, उस काम के लिए शिफा रखता है। ये इब्राहीम के फर्जंद इस्माईल के कदमों के नीचे से निकलने वाले एक चश्मे आब की खसूसियत है कि जिस नियत से पिया जाए वो उसके लिए किफ़ायत करता है। ये अली के फर्जंद हुसैन की तुर्बत की अलामत है, ये हुसैन की तुर्बत की खासियत और ख़ूबी है कि जिसे खाक शिफा कहा जाता है। अगर वो शिफा का सबब बन सकता है तो खातमुन नबीयीन के नवासे के खून की तासीर यह है कि जिस मिट्टी पर यह खून गिर जाए वो शिफा बन जाती है। चुनाचा यह जमजम आज तक जारी और सारी है और इंशाल्लाह ये जारी और सारी रहेगा। लेकिन वाकई कर्बला के बाद भी एक ऐसा जमजम वजूद में आया, तवज्जो रखिएगा, वो है हुर्रियत का जमजम, वो है इनकलाब का जमजम, वो है तौहीद का जमजम, वो है नबूवत का जमजम, वो है अदल इलाही का जमजम, वो है मारफत खुदा का जमजम, वो है जालिमों के खिलाफ क़याम का जमजम, वो है मजलूम की मजलूमियत को बयान करने का जमजम, वो है इस्तेकामत का जमजम। ये जमजम जो वजूद में आया है इसको वजूद में लाने वाली ज़ैनब कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा है। कि जिनको अकीला बन हाशिम कहा गया, यानी अकलमंद तरीन खातून बनी हाशिम की, आलिमा गैर मुअल्लमा कहा गया, यानी जिसने किसी के सामने गैर मुअल्लमा किसी के सामने जानो अदब तह न किया हो, जिसको शरीकतुल हुसैन कहा गया, ये वो हस्ती है। ज़ैनब वो जमजम विलायत है कि जिसने कर्बला के रेगजार में अपनी हयात का आगाज किया और रहती दुनिया तक, आज तक और जब तक ये दुनिया कायम है, ज़ैनब का ये जमजम विलायत जारी और सारी रहेगा। क्यों? इसलिए कि मैंने बताया कि कर्बला एक ऐसे दौर में वजूद में आई कि जब पूरी कोशिश की जा रही थी बड़े बड़े लोगों की बेटियां गवैया और रकासाएं बन गई थीं, बड़े बड़े मुसलमानों की औलादें इनहराफ का शिकार हो गई थी। मक्का और मदीना में रक्स व सुरूर की महफिलें मुनाकिद की जाती थीं। ये उस ज़माने के हालात हैं। इन 50 सालों में, ये जो मैं कह रहा हूँ, इन 50 सालों में क्या कुछ हुआ कि विलायत का रास्ता रोकने के लिए, विलायत के माना में तहरीफ करने के लिए, लोगों को विलायत के मिजाक व मजहर तक ना पहुंचने के लिए पूरी कोशिश की गई। लिहाजा कर्बला बनी। अब कर्बला जब बन गई तो इसके दो रुख थे, एक शहादत और एक पैगाम रसानी, कि अगर जनाब ज़ैनब ना होते, इमाम सज्जाद ना होते। मैंने अभी चूँकि इमाम सज्जाद की शहादत गुजरी है, तफसील के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर इमाम सज्जाद की सीरत पर रोशनी डाली है कि कर्बला के बाद जनाब इमाम सज्जाद की सीरत क्या थी, वाकई कर्बला को ज़िंदा रखने के लिए, इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए क्या हिकमत अपनी अपनाई है, वो वहाँ पर मैं तफसील से उस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ, यहाँ पर उसका इआदा नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं ख़ासतौर पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत और किरदार पर और आपकी हिकमत और आपकी मार्फत पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि किस तरीके से बीबी ने जो है ये काम अंजाम दिया। इसलिए कि हमारे यहाँ मामूलन इन मौजूआत पर गुफ्तगू नहीं होती है कि ये खुतबात, ये बयानात, ये रविश, ये हिकमतें, ये उसलूब, ये अंदाज, ये तरीक़ाकार जो अहले बैत खुसूसन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का था वो क्या था और वो क्या कहना चाहती थी। तारीख उठा के देखिए तो आपको ख़वातीन की एक तारीख नज़र आएगी, रोशन तारीख, हज़रत हव्वा से शुरू हुई है और हज़रत फ़ातिमा तक और फिर हज़रत फ़ातिमा से लेकर कर्बला, उसके बाद आज तक ये तारीख जारी है। यहाँ तक कि इमाम की सिपाह में भी ख़वातीन का किरदार हमें नज़र आता है, इस हद तक ख़वातीन पेश कदम नज़र आती हैं। तारीख़ में जो ख़वातीन गुजरी हैं जिन्होंने वाकई इस्तेकामत दिखाई है, उनमें एक हज़रत आसिया बिनते मज़ाहिम हैं जो दरबार फ़िरौन में मौजूद हैं, फ़िरौन की ज़ौजा हैं और अपने ईमान को छुपाने वाली हैं, अपने ईमान का कितमान करने वाली हैं। اور پھر جب آپ کا ایمان آیا ہو جاتا ہے اور بادشاہ کو پتہ چل جاتا ہے تو یہ خلاف ہو جاتا ہے اور ان کو سزائیں دیتا ہے۔ اس انداز سے آپ نے کہا تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پیروں میں کیڑے گاڑ کر آپ کو چت لٹا کر آپ پہ تشدد کیا جاتا تھا۔ یہ تاریخی وہ انقلابی خاتون ہے کہ جس نے استقامت کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا کردار سامنے آتا ہے، حضرت سمیہ، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت یاسر کی زوجہ اور حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ، پہلی شہیدہ خاتون اسلام کی۔ ان کے پورے گھرانے کو جس انداز سے، پھر جناب فاطمۃ الزہرا کا کردار نظر آتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں اور بھی خواتین کا کردار ہے، میں صرف چیدہ چیدہ خواتین کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کربلا میں اور بھی خواتین ہیں جن کا کردار، عبداللہ وہب کلمی کی ماں کا کردار ہے۔ اہل بیت کی خواتین کا کردار تو اظہر بن شمس ہے، لیکن میں ان کا بتا رہا ہوں کہ جو یعنی اس مکتب سے یا اس خاندان تعلق نہیں رکھتے تھے۔ پھر جناب زینب کا کردار، اور پھر تاریخ میں یہ کردار بہت دور تک چلا ہے اور لوگ اس کے پیروکار رہے ہیں۔ یہ خواتین کی تاریخ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواتین عفت و حیا اپنے اصولوں کے ساتھ، اسلامی اصولوں کے ساتھ، تحریک کربلا میں، تحریک توحید نبوی میں ساتھ ساتھ رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ کا کردار ہو، حضرت فاطمہ زہرا کا کردار ہو، بقیہ صحابیات کا کردار ہو، یہ سب موجود رہی ہیں۔ اور رسول اللہ کا جو دین تھا وہ جب یہاں تک پہنچا، جس میں تحریک کی کوشش کی گئی، اب یہاں پہ کربلا وجود میں آئی۔ کربلا کا ایک رخ شہادت، یعنی اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنا تھا، تو کربلا کا دوسرا رخ پیغام رسانی۔ فارسی کا ایک شعر ہے، کربلا کربلا می ماند اگر زینب نہ ہو، کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ جناب زینب کا کردار، جناب زینب کی استقامت اور آپ کا اسوہ در حقیقت رہتی دنیا تک، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی نمونے عمل ہے۔ زمزم ولایت کیوں؟ کیونکہ اس اسلام کو نہ صرف اسے انحراف کیا گیا، اس کی شکل بگاڑی گئی، مس کیا گیا۔ کربلا نے آ کے اس کو دھونے کی کوشش کی ہے، کوشش کی ہے کربلا نے، پوری کوشش کی ہے۔ اور کربلا میں جو کہوں کہ 50% حد تک کامیاب ہو گئی، شہادتوں کے ذریعے سے وہ حقیقتیں دھل گئی تھیں، لیکن اب اس دھلنے کو، جو اسلام کا چہرہ نکھر کے سامنے آیا ہے، اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پہنچایا نہ جاتا، اگر پیغام رسانی نہ ہوتی، اگر لوگوں کو اپڈیٹ نہ کیا جاتا، اگر لوگوں کو متوجہ نہ کیا جاتا، اگر لوگوں کو اس کے ثمرات سے آگاہ نہ کیا جاتا، امام حسین کی قربانی کربلا میں ہی دفن ہو جاتی اور آگے نہیں بڑھتی۔ یہاں ضروری تھا کہ کچھ ایسے افراد ہوں جو اس واقعے کو لے کے چلیں۔ اور پھر وہ کربلا جو اسلام کا تحفظ کرنے کے لیے وجود میں آئی، شریعت کے تحفظ کے لیے آئی، نماز کے لیے آئی، روزے کے لیے آئی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدتا، خود آپ نے جہاد کیا، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی عن المنکر کیا، آپ نے نماز کا حکم دیا، آپ نے روزے کا حکم دیا، اور صرف یہی نہیں، تلاوت الکتاب حق تلاوت، آپ نے تلاوت قرآن کی ہے۔ یہ امام حسین کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر امام حسین کے مقاصد کو زیارت وارثہ میں بیان کرتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفۃ اللہ، یہ تو رسول کے بعد کے ہیں نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، نماز قائم کی، روزہ اور یہ تمام عبادات آپ نے قائم کی ہیں۔ لیکن وہاں پہ ایک اور انداز سے امام خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام، السلام علیک یا وارث آدم صفۃ اللہ، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، اے محمد مصطفیٰ کے وارث۔ وہاں پر مقاصد کو، یعنی کربلا در حقیقت اس زمزم کو کہ جس کا راستہ روکنے کے لیے یزید اور یزیدیت پوری کوشش کر رہے تھے، کربلا وجود میں آئی۔ اب اس کربلا کا راستہ روکنے کے لیے یہ سرگرم عمل ہوئے. کس طریقے سے؟ انہوں نے کہا کہ اب حسین کو تو قتل کر دیا ہم نے، اب ان کے خواتین کو اور جو افراد باقی بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے. اور بدترین طریقے سے قیدی بنایا گیا، فجی ترین طریقہ استعمال کیا گیا جو کسی بھی مکتب، کسی بھی گروہ، کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے کی رسوائی کے لیے کافی ہوتا ہے کمر توڑنے کے لیے. کس طریقے سے قتل کیا گیا؟ 18,000 کے مقابلے میں 72 شہداء اور پھر یہ گنتی کے افراد جن کو بعد میں اسیر بنایا گیا. پوری کوشش کی یزید نے کہ یہ آواز دب جائے، ختم ہو جائے، یہ حریت کی آواز دب جائے، یہ ہدایت کا چراغ جو اللہ کے رسول نے روشن کیا ہے اس کو خاموش کر دیا جائے، بجھا دیا جائے. چنانچہ کربلا کے بعد اب آپ دیکھیں یزید کی جو حکمت عملی تھی، جب تک آپ یزید اور یزیدیت کی اسٹریٹجی اور اس کی حکمت عملی کو نہیں سمجھیں گے آپ اس وقت تک جناب زینب کی حکمت عملی کو داد نہیں دے سکتے کہ کس طریقے سے اس رسن بستہ بی بی نے یزیدیت کا مقابلہ کیا ہے. اب قیدی بنا لیا گیا اور کہا کہ ان کو اب کمر توڑنے کے لیے ان کو شہروں میں پھیرایا جائے، بازاروں میں پھیرایا جائے، اور صرف پھیرانا نہیں ہے بلکہ ان کی تذلیل و اہانت نعوذ باللہ کرنی ہے، تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں، تاکہ جو کچھ ہمت رہ گئی ہے وہ ختم ہو جائے. بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، چراغاں کیا جا رہا ہے، اعلان کیا گیا کہ تمہاری ریاست کا ایک دشمن تھا خارجی، اس نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، لہذا اس کو شکست فاش ہوئی ہے، اب اس کے بچے کچھ قافلوں کو لایا جا رہا ہے. لوگ خوشی منا رہے ہیں، عید کا سما ہے. مقاتل میں ملتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم جب کوفے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے، چراغا ہوا ہوا ہے، چہل پہلے، لوگ زرق برق قسم کے لباس پہنے ہوئے، خوشیاں ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، تبل بجائے جا رہے ہیں، شادیاں نہیں بجائے جا رہے ہیں، خوشی کا سسما ہے، عجیب ایک. تو میں نے پوچھا آج کوئی عید ہے کیا؟ اس نے کہا عید نہیں، آج ایک خارجیوں کا قافلہ جس نے حملہ کیا تھا یزید کے خلاف، قیام کیا تھا، ان کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. یہ سما تھا، یعنی پروپیگنڈا اتنا، اتنی تبلیغات کی گئیں، منفی پروپیگنڈا، یہ خارجی ہیں، توجہ کیجیے گا. یعنی اوسارا اسیجان کربلا ابھی نہیں آئے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے یہ خارجی تھے، انہوں نے یزید وقت امیر المومنین لعنت اللہ علیہ کے خلاف قیام کیا تھا، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ایک چیز یہ منفی پروپیگنڈا ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ خوشی مناؤ، تمہاری ریاست کو، تمہارے امیر کو خدا نے سالم رکھا، سلامتی سے ہمکنار کیا، اس کی خوشی میں مسجدوں کی بنیاد رکھی گئی. توجہ کیجئے گا، مسجدوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یوم تبرکت بہی بنو امیہ، بنو امیہ نے بابرکت دن قرار دیا، روزے رکھے، تجارت کی، مٹھائیاں تقسیم کی. اس کے سامنے اہل بیت نے ہمیں کہا کہ کاروبار دنیا نہ کرو، اسے روز تبرک قرار مت دو، اسے روز برکت قرار مت دو، کاروبار دنیا بالکل ختم کر دو، عذاب کی صورتحال اپناؤ، ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرو روزہ عاشور. انہوں نے خوشیاں منائیں، انہوں نے روزے رکھے، ہمارے یہاں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے شادیاں نے، انہوں نے مسجدوں کا، اب آپ دیکھیں کتنا، یعنی ان میں کچھ لوگوں میں دینداری تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کتنے دیندار ہیں کہ ایک خارجی اس کو ہم نے مارا ہے، اور اس کی فتح اور اپنی فتح کی خوشی میں ہم مسجدوں کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. کس درجے کا پروپیگنڈا ہے. اور پھر اہل بیت کہ مردوں کو جس طرح کربلا میں قتل کیا گیا، ان کے لاشوں کو پامال کیا گیا، وہ ایک الگ باب ہے، وہ آپ سنتے رہے ہیں، لیکن میں واقع کربلا کے بعد کے حالات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس فضا میں، کس ماحول میں، کس شہر میں، کس ملک میں اپنے جہاد کا اعلان کیا اور جہاد شروع کیا. یہ ہے وہ زمزم ولایت. میں نے کہا کربلا بچانے والی ہے، کربلا حفاظت کرنے والی، کربلا تحفظ دینے والی، کربلا پازواں ہے، کربلا محافظ ہے دین و شریعت کی، قرآن کی، اصول دین کی، فروع دین کی. اب اس کربلا کا راستہ روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. آج بھی یہی ہوتا ہے، ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اس واقعے کو منحرف کرنے کے لیے، اذہان عمومی کو، افکار عمومی کو موڑنے کے لیے کہ لوگ کسی اور طرف چلے جائیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. سانح مینا مثلا، نا اہلی ہے یہ آل سعود کی، لیکن اس کو کس طرح موڑا گیا؟ پھر یہاں پہ جو نمخار میڈیا ہے، یہاں جو نمخار وزیر اعظم ہے، انہوں نے کس طریقے سے اس کو سپورٹ کیا، اس پہ پردہ ڈالا، ان کے رنگے ہاتھوں کو جو خون میں تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی. یہ ہمیشہ سے رہا ہے. اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ ممبر تھا، ممبر سے جو بات بیان کی جاتی تھی لوگ اسے قبول کر لیتے تھے. یعنی اگر میں کہوں ثقافت حسینی کا میڈیا ممبر ہے، ثقافت حسینی کا میڈیا مجلس ہے، ثقافت حسینیہ کا در حقیقت پیغام رسانی کا ذریعہ مجلس اعضا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ نے اسی میڈیا کو، اسی روش کو، اسی انداز کو اپنایا. اب اس فضا میں جناب زینب آ رہی ہیں کوفہ و شام، اس فضا میں آ رہی ہیں. اچھا، یعنی یہ کوششیں تو وہ ہیں جو یزید نے کی کربلا کو چھپانے کے لیے، کہا کہ پتہ نہیں چلے کہ یہ حسین ابن علی نواس رسول کے ماننے والے ہیں، پتہ نہیں چلے. اول تو لوگوں کو قریب لانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن جہاں جہاں لوگ اہل بیت کے خطبات سن کر آئے اور اس سے انقلاب پھیلا وہ الگ ہے. جہاں جہاں لوگوں کو موقع ملا وہ آئے، اور پھر جب متوجہ ہوئے کہ یہ کون ہستیاں ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا خاندان ہے، پھر وہاں سے انقلاب پھیلنا شروع ہوا، بیداری شروع ہوئی. یہ یزید کوشش کر رہا ہے. اب یہاں پر اہل بیت نے واقعہ کربلا کے فوراً بعد چار روشیں اپنائیں، جس کو میں ابھی امام سجاد کی سیرت کی سلسلے میں جو مجالس برپا ہوئی ہیں وہاں پہ میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، یہاں پہ صرف اشارتاً ذکر کر کے گزر جاؤں گا. پہلی روش جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنائی وہ ہے لفظ حسین کو زندہ کیا. لفظ حسین کو، وا حسینہ، یا حسین مثلا، مختلف تعبیریں جو استعمال ہوئی ہیں، خواب خطبات میں استعمال ہوئی ہوں، کسی کے ساتھ گفتگو میں استعمال ہوئی ہوں، یا اشعار میں استعمال ہوئی ہوں، کسی بھی صورت میں انہوں نے لفظ حسین کو زندہ کیا. یہاں پہ میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا، یہاں پہ صرف خلاصتاً اس کو عرض کر رہا ہوں. یہ لفظ حسین، ہے سین یہ نون، یہ چار حرفی لفظ نہیں ہے، یہ اسم نہیں ہے کہ صرف حسین کے لیے کافی ہے. اس حسین کے پیچھے پوری تاریخ ہے. السلام علیک وارث آدم صفت اللہ سے شروع ہو کر السلام علیک وارث محمد حبیب اللہ تک کی تاریخ موجود ہے. یعنی اہل بیت اسرا یا حسین کہہ کر مسلمانوں کو اس تاریخ کا سبق دہرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ حسین جس کو قتل کیا گیا یہ کون ہے. لفظ حسین کے پیچھے توحید خدا پوشیدہ، لفظ حسین کے پیچھے اصول دین مضمر، لفظ حسین کے پیچھے فروعات دین، شریعت، احکام، حریت، انقلاب، ظالم کی مخالفت، مظلوم کی حمایت، مکتب امیر المومنین جو ظالموں کے خلاف مظلوموں کی حمایت کا مکتب تھا، یہ لفظ حسین میں پوشیدہ تھا. حسینینی حریت، حسینی شعور، حسینینی آگاہی، حسینینی نور، حسینینی سعادت، حسینینی نجات، حسینینی رفعت، حسینینی طہارت، یہ ہے حسین. لفظ حسین نہیں تھا چار حرفی، بلکہ در حقیقت وہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا چاہتے تھے لفظ حسین، واہ حسین. اب جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ حسین کون، حسین محمد کا نواسا، اچھا اب لوگوں کو، اب یزید چاہ رہا تھا کہ یہ نہ ہو. کربلا ہو گئی، قتل ہو گئے، اب ان کو قیدی بنا کے گھمایا جائے، پھیرایا جائے، ان کی احانت کی جائے. اب انہوں نے چار حکمتیں اپنی اپنائی، پہلی چیز یا حسین، دوسری چیز گریا، امام حسین پر گریا، تازیانے کھاتے تھے، درے کھاتے تھے، تماچے کھاتے تھے، صعوبتیں برداشت کرتے تھے، لیکن اس گریے کو ترک نہیں کیا. اور یہ گریا بڑا گریا نہیں تھا، بلکہ امام حسین کی حسینیت میں شریک ہونا تھا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ کہ امام حسین پہ گریے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے، اس کی عظمتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے انفرادی فوائد، نفسیاتی فوائد، سماجی فوائد، سیاسی فوائد، ثقافتی فوائد، یہ سب اس گریے بر حسین میں موجود ہیں. میں اس بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا. دوسری روش گریے کی تھی. تیسری روش جو تھی وہ تھی اشعار کی. مختلف اشعار آپ کو مرثی کی صورت میں، کلام کی صورت میں اہل بیت کے ملیں گے. اور چوتھی روش وہ ہے خطبات کی. جہاں جہاں جیسے جیسے موقع ملا وہاں پر اہل بیت نے خطبات کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا، متوجہ کیا. جہاں جاؤں، بازار کوفہ میں، دربار کوفہ میں، بازار شام میں، دربار شام میں، امام سجاد کا خطبہ ہے، حضرت ام کلثوم کا خطبہ ہے. اور یہاں پر دیکھیں، تاریخ میں ایک بات یاد رکھیے گا، بہت سے تشابہ اس میں موجود ہیں. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس چونکہ کتاب موجود ہے، مستند مقاتل کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کا نام ہے وقائع الطریق، یعنی مدینہ سے لے کر مدینہ تک کا سفر. عربی میں کتاب موجود ہے، اور اس کو تین چار مؤلفین ہیں جنہوں نے اس کو مستند تاریخ اور مقالد سے نقل کیا ہے. تاریخ میں ناموں میں تشابہ موجود ہے، یکسانیت موجود ہے. مثال کے طور پر حضرت سکینہ اور حضرت رقیہ دو امام کی صاحبزادیاں تھیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ جناب فاطمہ صغرا کا نام لے رہا ہوں اس کتاب کی بنا پر، اس لیے کہ اس بات کو علمی انداز سے دیکھیے گا. ایسا نہیں ہو کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا وہ کہہ کے جناب فاطمہ صغرا تو کربلا میں موجود تھی. میرے پاس کتاب موجود ہے، حوالہ موجود ہے، ناموں میں فرق ہو سکتا ہے. ہم جن کو حضرت سکینہ کہتے ہیں وہ حضرت رقیہ ہیں اصل میں. توجہ رکھیے گا، ناموں کا فرق ہے. اب یہ تحقیقی موضوع ہے کہ حضرت رقیہ کو حضرت سکینہ کب سے کہا جانے لگا، کیونکہ آپ جب شام جاتے ہیں تو وہاں واضح طور پہ لکھا ہوا یہ رقیہ بنت الحسین کا مزار ہے. حضرت سکینہ کی قبر کہاں ہے؟ وہ اس قبرستان میں ہے کہ جہاں پہ جناب فیضہ اور دوسرے اصحاب اور دوسری خواتین کی قبر ہے، اور وہ سرداب میں نیچے اتر کر وہ قبر موجود ہے حضرت سکینہ کی، جو حضرات گئے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں. تو یہ ایک تاریخی اختلاف موجود ہے ناموں کے حوالے سے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو میرے پاس کتاب موجود ہے اس میں حضرت زینب کا خطبہ ہے، حضرت ام کلثوم کا خطبہ ہے، حضرت فاطمہ صغرا کا خطبہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں آپ کو کوئی علمی بات آپ کے کانوں میں پہنچیں کہ جناب فاطمہ صغرا نے خطبہ دیا تھا، تو یہ ذہن میں رہے کہ ممکن ہے کہ فاطمہ صغرا جو جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مدینہ میں تھی، ان کا نام کچھ اور ہو. اس لیے کہ امام حسین نے کہا تھا کہ میں 100 بیٹیاں ہوں گی تو سب کا نام فاطمہ، اور 100 بیٹے ہوں گی تو سب کا نام علی رکھوں گا. اسی لیے اس میں بھی تاریخ میں اختلاف ہے، یعنی اختلاف معنی معنی میں کہ تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ آیا علی اکبر علیہ السلام امام سجاد سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے. کیونکہ علی اکبر کا مطلب ہے بڑا بیٹا، بڑا علی، علی اصغر چھوٹا، علی اوسط امام سجاد. اس ترتیبی معنی میں امام سجاد کی عمر جو ہے وہ حضرت علی اکبر سے کم ہونی چاہیے، اور حضرت علی اکبر کی جو سن و سال مشہور 18 سال وہ اتنا نہیں ہے. کیونکہ امام سجاد کربلا میں صاحب فرزند ہیں، امام باقر موجود ہیں کربلا میں، 2 سال کا یا اس سے کم و بیش آپ کا سن موجود ہے. یہ تاریخی مسائل موجود ہیں، ان کو تاریخی حوالے سے دیکھیے، تحقیقی حوالے سے دیکھیے. اس میں کوئی حتمی رائے قائم نہ کیجیے گا کسی نے کہہ دیا جناب وہ مسئلہ ہو جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں آپ کے کان میں کوئی آواز آئے، مستند مقاتل کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. تو یہاں پر بیویوں نے خطبے دیے ہیں، ان خطبات کے ذریعے سے انہوں نے انقلاب برپا کرنا شروع کیا. اب یہاں سے جناب زینب کی حکمت عملی سامنے آتی ہے، کس طریقے سے آپ نے اس کربلا کو جس کا چہرہ چھپایا جا رہا تھا، جس کے چہرے پردہ ڈالا جا رہا تھا، یہ باغی ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ منحرف لوگ ہیں، ان کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب ایک ایک کر کے آپ نے ان پردوں کو گرانا شروع کیا اور کربلا کے حق و حقانیت کو واضح کرنا شروع کیا. اور پھر لوگ متوجہ ہوتے رہے، اور پھر یہاں تک کہ یہ وقت آیا کہ اب یزید پریشان تھا کہ ان کو رکھے یا ان کو آزاد کرے. مقصد یہ کہ ان کو گرفتار کیا جائے لیکن اب ان کو گرفتار کرنے میں یزید کی موت تھی، ان کو آزاد کرتا ہے تو یہ اس سے زیادہ جا کے شور کریں گے، یہ ابھی میرے قیدی ہیں، میری قید میں ہیں، رسن بستہ ہیں، پابند سلاسل ہیں، تو انہوں نے اتنا کیا کہ دربار یزید میں انقلاب آ رہا ہے، شام میں انقلاب آ رہا ہے، کوفے میں انقلاب آ رہا ہے، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ دربار ابن زیاد میں، دربار یزید میں قیام کر رہے ہیں، تلواریں نکل رہی ہیں یزید کے خلاف۔ اب آپ سوچیں، اب یزید اس شچ و پچ میں مبتلا کہ کرے تو کیا کرے، ان کو رکھے تو شورشیں و بغاوتیں جنم لیتی، ان کو چھوڑے آزاد کرے تو یہ سے زیادہ جا کے جو ہے وہ میرے خلاف تبلیغات کریں گے، اور بالآخر یہی ہوا کہ وہ مجبور ہو کر اس نے بادل نخواستہ اہل بیت علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ یعنی حکمت عملی دیکھیں گے، رسن بستہ ہاتھوں سے جناب زینب نے، امام سجاد نے شام کو فتح کیا، اور انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی شام کے مرحلے میں تو میں اس کو واضح کروں گا، لیکن آج میں ابتدا کر رہا ہوں جناب زینب کے خطبے سے کہ جو آپ نے بازار کوفہ میں دیا تھا، کہ حکمت عملی دیکھیں، بازار کوفہ میں جناب زینب کا انداز کچھ اور ہے، دربار کوفہ میں کچھ اور انداز ہے، بازار شام میں کچھ اور انداز ہے، اسرائے کربلا کا دربار شام میں کچھ اور انداز ہے کربلا۔ یعنی مسلسل اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا، مسلسل اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا، مسلسل اپنے انداز اور روش میں تبدیلی لے کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ حالات مسلسل تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ خود یہ ایک بہت بڑی سیاسی پہلو ہے جناب زینب کی شعور کا، سیاسی شعور کا، کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں مجھے کیا بولنا چاہیے، یہاں کیا کہنا چاہیے، یہاں کیسے لوگوں کے ذہنوں کو جگانا چاہیے، وہ روش اپنائی بازار شام دربار بازار کوفہ میں جناب زینب کو خطبہ۔ عجیب روش ہے، بسم اللہ الرحمن الحمدللہ کہہ کے سلوات بھیجی محمد عالم محمد پر، براہ راست کوفی پہ حملہ شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفی کون لوگ ہیں؟ کوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا، جنہوں نے بیعت کی، جنہوں نے بیعت کر کے توڑا، جنہوں نے مہمان بنا کے دغا کی، وفا نہیں کی۔ اب جناب زینب کا انداز دیکھیے، وہ کچھ نکتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور عظمت جناب زینب سلام اللہ علیہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد وال محمد کا۔ دیکھیں کسی بھی مقرر کی، خطیب کی، مقرر کو مقرر کیوں کہا جاتا ہے؟ مقرر کو مقرر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سامع، اپنے مخاطب کے ذہن میں کسی چیز کو ثابت، راسخ کو پختہ کر دے، قرار سے ہے۔ مثلا بچہ نہیں آیا، ماں ٹہل رہی، بچہ آ گیا، ماں کو دل کو قرار مل گیا، انہیں سکون مل گیا، دل جو ڈول رہا تھا وہ رک گیا، مضبوط پائیدار ہو گیا کہ ہاں میرے بچے صحیح سالم ہیں۔ مقرر کو مقرر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مخاطبین کے ذہن میں بہت سی چیزیں، شبہات، شکوک موجود ہوتے ہیں، ان سب کو ہٹا کر حق و حقیقت کو مقرر کر دیتا ہے۔ مقرر کر دیتے کون؟ مقرر، انہیں قرار دے دیتے کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ بجا ہے۔ خطیب کو خطیب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے خطیب جو ہے وہ سامع کے دل پر نشانہ لگاتا ہے، جس کو قرآن نے بلاغ مبین کہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، قرآن نے کہا تبلیغ کس میں ہے؟ کان تک پہنچا دو، بتا دو فلاں صاحب آ رہے ہیں، آپ نے آپ کو متوجہ کر دیا کہ دیکھو فلاں صاحب آ رہے ہیں، آپ نے آپ کو نہیں کہا، آپ نے کہا بھائی فلاں صاحب آ گئے، مولانا آ گئے، میری شروع ہو گئی ہے، کان کو متوجہ کیا، یہ بھی تبلیغ ہے۔ ایک تبلیغ جس کو بلاغ مبین کہا ہے، وہ دلوں تک پہنچ جائے میسج۔ خطیب کو خطیب اس لیے کہا جاتا ہے، متکلم کو خبیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دلوں کو نشانہ لگاتا ہے، اور یہی وجہ ہے جناب زینب تاریخ کی وہ خطیبہ ہیں، وہ مقررہ ہیں جنہوں نے اہل کوفہ کے دلوں کو دہلا دیا، ہلا دیا۔ ایک بات یہ ہوگی، دوسری بات یہ ہوگی، ایک مقرر کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت رکھتا ہو۔ ایک اس نے مشق کی ہوئی ہو, کہنہ مشق انسان ہو. ظاہری بات ہے کہ نوارد انسان جو جس پبلک کو دیکھ کر عوام کو دیکھ جس کے ہاتھ پر پھول جائیں وہ خطیب نہیں ہو سکتا. کہنہ مشق ہو, فصاحت و بلاغت ہو, تیسری چیز علم ہو. ترتیب اوپر نیچے ہو سکتی ہے, میں صرف آپ کو نکات بیان کر رہا ہوں. علم ہو. چوتھی چیز یہ کہ اس میں جرأت بیان ہو. ممکن ہے کوئی خطیب اچھا ہو, فساد بھی ہو, لیکن جرأت نہ ہو, اظہار بیان کی طاقت نہ ہو, حق بات نہ کہہ سکتا ہو کس بات کو. اچھا یہ ایک اور نقطہ, چوتھا نقطہ, یہ پانچواں نقطہ, اگلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کس بات کو کہاں کہنا ہے یہ شعور ہونا چاہیے. کون سی بات کہاں کہی جائے, کیسے کہی جائے, کس انداز اور روش, کس کن الفاظ, استعاروں کے ذریعے سے, تعبیروں کے ذریعے سے کہی جائے, یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ سب علم بلاغت میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, پورے پورے علوم ہیں یہ. پھر جو خطیب ہے, جو مقرر ہے, اس کے اطراف میں جہاں وہ خطاب کر رہا ہے فضا سازگار ہو, سازگار فضا ہو, لوگ خاموشی سے سن رہے ہوں اس کو, جیسے میں خطاب کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. لیکن اگر ماحول یہاں پہ ہو کہ ہر شخص بول رہا ہو تو کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے گی, انسان متوجہ نہیں ہوگا, ماحول سازگار ہو. تیسرا یہ کہ لوگ اگر اس کے ہم عقیدہ نہیں ہیں تو شور بھی نہ کر رہے ہوں, یعنی عقیدے کے مخالف بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں. انسان بعض اوقات جاتا ہے اپنے عقیدے کے برخلاف جو لوگ ہوتے ہیں ان میں جا کے تقریر کرتا ہے. جناب زینب ان تمام, یعنی جتنی بھی میری میں نکات بیان کی ہیں, یہ سب جناب زینب کے اگینسٹ جا رہے ہیں, مخالفت میں جا رہے ہیں. ان معنی میں کہ جس فضا میں کلام کر رہی ہیں وہ سازگار نہیں ہے, لوگ خاموش نہیں ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, صدقات پھینک رہے ہیں, طبل بجا رہے ہیں, شادیاں نہیں کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم عقیدہ نہیں ہیں, مخالف عقیدہ کے, بلکہ شور شرابہ ہے. اب آپ دیکھیں ایسی فضا میں جناب زینب نے کلام کیا. پھر جناب زینب کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے خطاب کرتی رہی ہوں, یہ تو وہ ہے جو کبھی نامحرم کے سامنے نہ نکلی ہے, یہ تو وہ ہے, یہ وہ عظیم خاتون ہے جو نامحرم کے سامنے نہیں گئی, لیکن جب ضرورت پڑی, وقت آیا ذمہ داری کو ادا کرنے کا, تو پھر ذمہ داری ادا کی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے. علم عالمہ غیر معلمہ, جس نے کسی عالم کے سامنے, کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیے, یہ علم ہے. شجاعت ان کے پاس, فصاحت و بلاغت ان کے پاس. خود امام سجاد دربار یزید میں کہتے اوتینا ستہ, ہمیں چھ چیزیں ایسی دی گئیں کسی کو نہیں دی گئی, علم, حلم, سخاوت, شجاعت, فصاحت اور مومنین کے دلوں میں محبت. درود بھیجے محمد و آل محمد. فصاحت ان کے پاس تھی کہ لوگ اس خطبے کے بعد, راوی کہتا ہے میں نے دیکھا لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے تھے, دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. اس فضا میں جناب زینب خطبہ دے رہی ہیں, پہلی دفعہ دے رہی ہیں, لوگ مخالف ہیں, لیکن جس شان سے آپ نے خطبہ دیا, اب میں خطبے کے کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کروں کہ لب و لہجہ کیا تھا آپ کا. مختلف جگہ پہ خطبہ دی جناب زینب نے, لیکن سب جگہ الگ روش ہے. یہ خود مقتضی حال کی تشریح, مقتضی حال یعنی متکلم, خطیب, مقرر کن لوگوں میں کیا کلام کرے. مثال میں میٹرک کے بچوں کے پاس جاؤں پی ایچ ڈی کی باتیں کروں, میں سائنس والوں کے پاس جاؤں کامرس کی باتیں کروں, اصل یہ ابا سے بیکار ہے. میں وہ باتیں کروں جو مثلا جو لوگ جانتے ہیں, جو ان کا شعبہ ہے, جو ان کی فیلڈ ہے, جو ان کا سبجیکٹ ہے. جناب زینب ان لوگوں میں کلام کر رہی ہیں, گفتگو کر رہی ہیں جو ان کے ہم عقیدہ نہیں ہیں, مخالف ہیں, اور پھر اس طریقے سے جناب زینب کے راہ میں رکاوٹ اور معنی بنے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ جناب زینب خطبہ ارشاد فرماتی ہیں, اور براہ راست جناب زینب کا جو خطبہ ہے وہ یہاں پہ میں چند جملہ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ لحوف میں لکھتے ہیں کہ بشیر ابن خزیم الاسدی نے کہا کہ میں نے اس دن جناب زینب کو عجیب حال میں دیکھا. راوی ہے خزیم الاسدی، بشیر ابن خزیم الاسدی، نظر تو الی زینب بنت علی یوم اذن، کہتے ہیں کہ میں نے جناب زینب کا ایسے جاہ و جلال میں دیکھا کہ لگتا تھا آج علی خطاب کر رہا ہے. یہ وہی کوفہ ہے جہاں، یہ 61 ہجری ہے، جہاں 40 ہجری 20 سال 21 سال قبل مولا کائنات شہید ہوئے ہیں. یہ وہی کوفہ ہے. لوگوں کو یاد ہے علی کا لہجہ، بھولے نہیں ہیں، یاد ہے لوگوں کو. کہتے ہیں ولم ارا خفرتن واللہ انتق منہا، اس سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام کرنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا. کأنہا تفرغ من لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، گویا ایسا لگ رہا تھا زینب کے منہ میں علی کی زبان آ گئی، گویا علی آج کلام کر رہے ہیں. یہ تاریخی الفاظ ہیں. وقد اومأت الی الناس ان اسکتوا فارتدت الانفاس وسکنت الاجراس، ایسے موقع پر بنت علی کھڑی ہوئیں، آپ کا قد بلند تھا، آپ کھڑی ہوئیں اور آپ نے اومأت اشارہ کیا، اللہ اکبر. یہ ولایت تکوینی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، یہ ولایت ہے آپ کی، یہ آپ کا یہ تصرف ہے. یعنی مثلا آپ ایک قیدی لایا گیا ہے، پوری دنیا شور کر رہی ہے، پورا محلہ ہے، پورا شہر شور کر رہا ہے، وہ اشارہ بھی کرے گا رک جاؤ، مائک بھی ہوگا اس کے پاس، لوگ نہیں خاموش ہوتے، نعرے لگاتے ہیں، زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ خاموش نہیں ہوتے. یہ جو جملہ یہ بتا رہا ہے وہ اومت، اومت اشارہ کیا، اومت ایما سے ہے، ایما یعنی اشارہ کرنا، اردو میں کہتے ہیں نا فلاں کے ایما پر، یعنی فلاں کے اشارے پر. اومت قد اومت، بتحقیق اشارہ کیا، الی الناس لوگوں کی طرف، انسکتو کہ وہ خاموش ہو جائیں، سکوت اختیار کریں، فرتدت الانفاس تو گویا سینوں میں سانس رک گئے تھے، وسکنت الاجراس اور جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں تھم گئی تھی. یہ جملہ جناب زینب کی معرفت کی نشاندہی کر رہا ہے، کس روحانی مقام پر ہیں جناب زینب. اور بات آ گئی تو عرض کرتا چلو جناب زینب کا ایک اور معرفت سے بھرپور جملہ جو شاید آپ کو پورے تاریخ اسلام میں اس قد کے برابر یہ جملہ نہیں ملے گا. دیکھیے جملہ ایک حروف پر مشتمل ہوتا ہے، الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، الفاظ حروف پر مشتمل ہوتے ہیں. مثلا میں ایک انسان ہوں، یہ ایک جملہ ہے، اس جملے میں بہت سے الفاظ ہیں، میں ایک انسان ہوں، لیکن یہ جو حروف ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ حروف پر مبنی ہیں اور حروف الگ الگ ہوتے ہیں، ان کو جوڑ کر لفظ بنایا جاتا ہے، پھر لفظ مختلف الفاظ کو ترتیب دے کر ایک جملہ بنایا جاتا ہے. یہ انسان کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی جملہ بنا سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ کوئی جملہ اس کا اگر قد ناپنا ہو تاریخ میں، اس کا وزن دیکھنا ہو، اس کی گرانی دیکھنی ہو، اس کی نورانیت دیکھنی ہو، اس کا اثر دیکھنا ہو، تو یہ دیکھنا پڑے گا یہ جملہ کب کہاں کن حالات میں کہا گیا. توجہ رکھیے گا، یہ جملہ کب کہاں کن حالات میں کس نے کہا، تب جا کر اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس جملے کا قد کتنا بلند ہے، اس جملے کی قیمت کیا ہے. جناب زینب کی جملہ ہے ابن زیاد کے دربار میں کہ جب اس نے کہا کہ خدا نے تمہارے اور تمہارے بھائی کو اور تمہارے رشتہ داروں کو قتل کیا، تو تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خدا کا سلوک کیسا دیکھا. جناب زینب کو وہ جملہ یاد رکھے گا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جو کچھ دیکھا وہ خدا کا بہترین اور حسین و جمیل ترین سلوک تھا. یہ عرفان کی منزلوں سے لبریز اس خاتون کا جملہ ہے جو بنت علی ہے، جو دامان رسول، دامان علی، دامان فاطمہ، دامان حسین اور دامان حسن میں پرورش پانے والی ہے. یعنی قتل، خون، شہادت کو کہہ رہی ہیں، یہ خدا کا بہترین سلوک ہے ہمارے اہل بیت کے ساتھ. اب یہ اس میں بڑی گہرائی ہے، میں اس کو واضح کرنا نہیں چاہتا. یہ ایک معرفت سے بھرپور جملہ، اور دوسرا جملہ یہ جناب زینب کا، یہ جو آپ کی یعنی ولایت تکوینی اور کائنات میں تصرف پر دلالت کر رہا ہے. کس طرح ایک انسان اشارہ کرے اور گلوں میں جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں رک جائیں, سینے میں سانسوں کی آوازیں نہ آئیں سینوں سے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ معرفت کی اس منزل پر ہے جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتی ہیں. یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں, یہ ولایت اور تصرف کے اس مقام پہ تھیں جو چاہتی کر سکتی تھیں لیکن نہیں کیا, کیونکہ بشری تقاضوں کے مطابق کربلا کو لے کے چلنا تھا. بشری تقاضوں کے مطابق اگر کہیں یہ شاید ایک یا دو مقام پر, شاید دو بھی کہہ رہا ہوں, یہ جو فاو مت الناس انسکتو کے لوگ خاموش ہو جائیں, اور اس کے بعد راوی کہتا ہے فرتدت الانفاس سینوں میں سانس رک گئے, گھنٹیاں خاموش ہو گئیں, یہ اس لیے تھا کہ پیغام پہنچ جائے. اس کے بعد شاید یہ مقام اور یہ لب و لہجہ اور یہ انداز جرم زینب کا کہیں اور نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پہ آپ نے اپنی معنویت و ولایت تکوینی کو استعمال کیا ہو. اس کے بعد فرماتی الحمدللہ, حمد اللہ کی. کون حمد کر رہی ہے؟ جو بھائی کا جنازہ دیکھ کے آ رہی ہے, جس کو قیدی بنایا گیا ہے, جس کو بے پردہ پھیرایا جا رہا ہے. والصلاۃ علی ابی محمد. عجیب, اب دیکھیں کوفے میں آئی ہیں زینب. والصلاۃ علی ابی محمد, نانا نہیں کہا ہے, رشتہ نہیں بیان کیا, کہا میرے والد میرے اب محمد پر صلاۃ و سلام. یعنی لوگوں کو بتا دی کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں, خاندان رسالت کے ماننے والے. یہ خود ان تمام تر مصائب کے باوجود متکلم کی ذہانت و ذکاوت کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ اس نے ہاتھوں پیر گم نہیں کیے تاریخ میں, یہ تھر تھراہٹ کے شکار نہیں ہوئے, گھبراہٹ تاری نہیں ہوئی, ان کے اوسان خطا نہیں ہوئے, بلکہ انہوں نے دوسروں کے اوسان خطا کر دیے, انہوں نے دوسروں پہ تھر تھری کو مسلط کر دیا. والصلاۃ علی ابی محمد, میرے والد میرے بابا محمد پہ سلام ہو. وآلہ الطیبین الاخیار, اور ان کی پاکیزہ اولاد پر. اما بعد, اور اس کے بعد کہتی ہیں یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والغدر, اے بے وفائی کرنے والو اہل کوفہ. آتے ہی پہلا جملہ یا اہل الکوفہ, کوفے والوں سے خطاب. کون؟ جو حسین کے دشمن تھے, جنہوں نے حسین کو خط لکھ کے بلایا, حسین کے مہمان بننے کا دعویٰ کیا کہ ہم آپ کے میزبان بنیں گے آپ آئیے, اور پھر آپ سے دغا کی. اتبکون, رو رہے ہو؟ اب جب لوگوں کو پتہ چلا یہ زینب بنت علی اور یہ, اب لوگوں نے رونا شروع کر دیا, گریا شروع ہو گیا لوگوں کا. مجلس بازار کوفہ میں بنیاد رکھ دی جناب زینب نے, کہہ رہی ہیں اتبکون, رو رہے ہو؟ فلا رقت الدماء, ایسا ہو کہ تمہارے آنسو کبھی نہ تھمیں, روتے رہو. یعنی وہ قومیں جو اپنے امام کا یا امام کے نائب کا ساتھ نہ دیں جناب زینب کی بد دعائے, وہ قومیں روتی رہتی ہیں. جناب مسلم کو بھیجا تھا نا کوفہ میں, کیا حشر کیا؟ حسین کے نائب سفیر کا نائب امام ہے, کیا حشر کیا؟ نہیں, مولا آئیں گے تو پھر کریں گے, مولا آئیں گے. آج بھی یہ ہو رہا ہے, نائب موجود ہیں, مولا آئیں گے تو کریں گے, مولا آئیں گے تو کریں گے. جناب زینب فرمانی ہے وہ قوم جو معصوم اور اس کے نائب کو چھوڑ دیتی ہے, رونا اور گریا اور ٹھوکریں زندگی کی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اتب کون فلا رقت دما, تمہارے آنسو کبھی نہ تھمیں, تمہاری یہ صدائیں جو نکل رہی ہیں یہ کبھی ان میں کمی نہ آئے. تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو محنت سے اون کاتی ہے, دھاگا بناتی ہے, اور اس کے بعد ثم نقضت التی نقضت غزلہ من بعدہا قوتاً انکاثا, جو محنت سے توجہ سے وقت انرجی خرچ کر کے ایک نتیجے تک پہنچتی ہے, اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے ادھیڑ دیتی ہے, خراب کر دیتی ہے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, تم نے اپنے ایمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ حسین ابن علی کو مہمان بنایا. اس کے بعد فرماتی ہیں کیوں رو رہے ہو, اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ نفسیاتی طور پہ جناب زینب نے حملے کیے کہ تم نے کیا حسین ابن علی کے ساتھ, اور آج चलो इमाम हुसैन के साथ तुमने देखा कि आज हुसैन की बहन कैदी बना के लाई गई है, आज कोई उठने वाला नहीं है तुम में, कहनी क्यों रो रहे हो? कसम ऐ वल्लाहे फबुकु कसीरा वधहकु कलीला, कसम खुदा की बहुत ज़्यादा कसरत से रोते रहो और हंसना तुम्हें बहुत कम नसीब हो। वल्लाह यानी कसम खुदा की खा के गए जनाब ज़ैन, यानी वो कौम है जो इमाम से दगा करती हैं, इमाम के नायबीन को भूल जाती हैं, मुनहरिफ हो जाती हैं। इमाम कहती हैं उन कौमों की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होती, वो कौमें नाबूद हो जाती हैं। लोग जनाब मुस्लिम का इंतज़ार कर रहे थे, इमाम आएंगे इमाम आएंगे, इमाम ने नायब भेजा, लोग इंतज़ार करते अच्छा नायब आएगा, जब नायब आ गया तो कहा नहीं इमाम हुसैन का इंतज़ार करेंगे, यानी नायब हुसैन को छोड़ दिया। कह रही है कि कामयाबी नहीं मिलेगी, तुमने वहाँ से दगा शुरू की, मुस्लिम को छोड़ा, मुस्लिम को कत्ल किया, मुस्लिम से दगा की, हुसैन इब्न अली से बेवफाई की, और तुमने ये अपने दामन पर नंग आर का वो धब्बा लगाया जो कभी साफ होने वाला नहीं है। तुमने रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल किया जो मादन रिसालत है, सैयद शबाब अहले जन्नत है, जो पनाहगाह था तुम्हारी, जहां तुम पनाह लेते थे, इनके पास आते थे हिफाजत के लिए, और अब खुदा की जिल्लत और रसवाई की मार तुम पे हो। वज़ुरिबत अलैकुम अज़िल्ला वल मस्कना वैलकुम या अहले कुफा, वाय हो अहले कुफा तुम पर, तुम्हें पता है कि तुमने रसूलुल्लाह के जिगर गोशे के साथ क्या किया? व अय्या करीमतिन लहु अबरसतुम, और उस करीम इंसान के मुकाबले में तुम्हारा क्या सलूक था? व अय्या दमिन लहू सफकतुम, और तुमने किस पाकीज़ा खून को इस दुनिया में बहाया? व अय्या हुरमतिन लहू अनहकतुम, और रसूल की हुरमत का पास नहीं किया, उसे पामाल कर दिया। इस तरीके से फ़ाजब तुम अनमत रमा दमन, अगर आज आसमान खून के आंसू रोए, खून बरसाए, तो ताज्जुब ना करो, ताज्जुब ना करो, और याद रखो कि अज़ाब आखरत इससे ज़्यादा सख्त है। और आखिर में ये खुतबा तुलानी मैं इसलिए इक्तफा कर रहा हूँ, मादा तकुलूना इन नकाल नबी लकुम, उस वक्त तुम क्या कहोगे? अब आप देखेंगे मुसलसल यहाँ पर सिर्फ एहसासात को जगाया जनाब ज़ैनब ने, झंझोड़ा है, वो याद दिलाया कि हुसैन को तुमने बुलाया, मुस्लिम के साथ क्या किया, और अब उसी हुसैन की बहन और ये बच्चे ये उसारा बन के कैदी बन के आए हैं, अब तुम रोए जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। मादा तकुलून इन नकालन नबी लकुम, उस वक्त तुम क्या कहोगे रोज़े क़यामत जब तुम्हारा नबी तुमसे कहेगा मादा सना तुम अंतुम आखिरुल उम्मी, तुम आखिरी उम्मत थे, तुमने मेरे अहले बैत के साथ क्या सलूक किया? या अहले बैत व औलादी तकरीमत ही, तुमने मेरे अहले बैत और मेरी औलाद और इज़्ज़त की इकराम किया, मिनहुम उसारा व मिनहुम ज़ुर्रजु बिदमिन, कुछ को तुमने कैदी बनाया है और कुछ को खून में गलता किया है। ये जनाब ज़ैनब के फिलबदी अशार हैं। मकाना ज़ा का जज़ा इज़ा नसहतु लकुम, क्या जो नसीहत मैंने की, जो नबूवत तुम तक पहुँचाई, रिसालत पहुँचाई, उसकी जज़ा ये है कि तुम मेरे ख़ानदान के जिगर पारों को शहीद करो, खूह में गलता करो, और बाज़ को जो कैदी बना लो। यानी यहाँ पर भी अपनी नस्बत को रसूलुल्लाह से वाज़ेह कर रही हैं। अन तखलफूनी बिसूइन फ़ी ज़वी रहमी, और तुमने मेरे रहम के साथ मेरे क़राबतदारों के साथ क्या सलूक किया, जो कि मैं छोड़ के गया था कि इनके साथ नेक सलूक करो। इन्नी लाख्शा अलैकुम अन यहिल्ला बिकुम मिस्लुल अज़ाब अल्लज़ी औदा अला इरमी, फरमाते हैं रसूलुल्लाह रोज़े क़यामत देखेंगे मैं तुम्हारे बारे में, या मुमकिन है कि ये जनाब ज़ैनब का इशारा अपनी तरफ हो कि मैं तुम्हारे बारे में उस अज़ाब से खौफ रखती हूँ, डरती हूँ, जो कौम इरम पर अल्लाह की तरफ से आया था। उसके बाद रावी कहता है कालर रावी फल्लाह लकद रईतुन्नास यौमिदिन हयारा यबकून, मैंने देखा उस दिन कि लोग धाड़े मार मार के रो रहे थे। वक़द वदहु अयदियुहुम फी अफवाहिम, और लोगों ने अपने आवाज़ों को दबाने के लिए, चीखों पुकार को रोकने के लिए अपने हाथों को अपने मुंह में दे दिए थे, उंगलियां काट रहे थे। ورائیتو شیخن، میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، واقفن الی جنبی، جو میرے برابر میں کھڑا تھا، یبکی حتی اغذلت لحیتہ، یہاں تک اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تر ہونے کے بعد اس کے آنسو اس کی داڑھی سے نیچے بہ رہے تھے. وہو یقول، وہ یہ کہہ رہا تھا، بی ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پہ فتح ہوں، کہولکم خیر الکہول، آپ کے بوڑھے ہم سب کے بوڑھوں سے افضل ہیں، شبابکم خیر الشباب، آپ کے شباب جوان ہمارے جوانوں سے بہتر ہیں، و نساؤکم خیر النساء، و نسلکم خیر نسل، ولا یغزا ولا یبزا، آپ کی نسل ہم سے زیادہ ہے. لیکن کیا کہنے اہل کوفہ نے، قیام کیا، جہاد کیا، کھڑے ہوئے نہیں، یہ روتے رہے، یہ کہتے رہے کہ بہت اچھے ہیں آپ، یہ قصیدہ پڑھ گئے یہ صاحب. ہمارے بھی بعض اوقات یہی ہوتا ہے، قصیدے بہت اچھے پڑھ لیتے ہیں، نوحے بہت اچھے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس حسینیت کے اصل پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی آمادہ و تیار نہیں ہے. یہ جناب زینب کا پہلا خطبہ پہلا وار تھا، احساسات کو جھنجھوڑا ہے جناب زینب نے. یہ ایک حکمت عملی تھی. انشاءاللہ بقیہ تین مجالس میں مزید جناب زینب کے خطبات، اور پھر ان میں جو نکات موجود ہیں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، سیاسی ہوں، ثقافتی ہوں، دینی ہوں، تبلیغی ہوں، کوئی بھی ہو، ان سب کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. درود محمد و آل محمد. یہ ہے وہ زمزم ولایت جو کربلا سے جوش کھا رہا ہے اور کربلا سے ابل رہا ہے. یہ ہے وہ شعور کا زمزم، یہ ہے وہ ولایت کا زمزم، یہ ہے وہ ہدایت کا زمزم جسے زینب بنت علی لے کے چلے. سخت سے سخت حالات میں جناب زینب کے مسائل بہت سخت ہیں. دیکھیے حضرت خدیجہ کے مسائل دیکھیے، کہ جب جناب فاطمہ زہرا کی ولادت با سعادت کا وقت آیا، خواتین نے بائیکاٹ کر دیا حضرت خدیجہ کا، ہم نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ محمد کے ساتھ ہے، محمد دین کا پیغام لے کے آیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ امیر لوگوں سے لوگوں کے مراسم ہوتے ہیں، جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، ثروت مند ترین خاتون میں سے ایک خاتون یہ ہیں، ثروت ترین افراد میں سے، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. خدا نے پھر حوران جنت کو اور خواتین کو بھیجا جو وضع عمل کے لیے، جناب زہرا کے وضع عمل کے لیے تشریف لائیں، پھر جناب زہرا کی جو، یعنی واقعا ایک خاتون کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس مرحلے کو طے کیا. حضرت خدیجہ کا جہاد یہ تھا، اور پھر رسول اللہ جب اعلان کر دیا آپ نے، تو پھر آپ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہوتی تھیں، یعنی جو غار حرا ہے جس بلندی پر آپ جو حضرت گئے انہیں دکھائے، وہاں پر رسول اللہ کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی. جو پتھر اس درمیان آتے تھے، کوشش کرتی تھی کہ وہ پتھر اپنے جسم مبارک پہ لے لے، رسول کو کوئی آنچ نہ آئے، رسول کے کوئی زخم نہ لگے. یہ جناب خدیجہ کا جہاد ہے. جناب فاطمہ کا جہاد دیکھی، کس طریقے سے بابا کی خدمت کی ام میں ابیہا کہا. لیکن میں کہوں گا جناب خدیجہ، آپ نے جہاد کیا، لیکن آپ کو گلی کوچوں میں بے پردہ نہیں پھیرایا گیا. یقیناً جناب زہرا کی مصیبتیں ایسی ہیں کہ روز روشن میں پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی، لیکن کچھ جہاد سے جناب زینب کی مصیبتیں اور ان کے مسائل بہت عظیم ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، بی بی آپ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے. ہاں زینب آپ کی بیٹی ہے نا، اس نے بھی جلتے ہوئے خیام دیکھے تھے. بی بی آپ کے شوہر کے گلے میں بھی رسی باندھی گئی تھی، اسے بھی گھسیٹا گیا تھا گلیوں میں. ہاں یہاں پر حسین کے بیٹے سید سجاد کو کربلا کے علی کے گلے میں توقع خاردار ڈالا گیا ہے. بی بی میں عرض کروں گا، بی بی فاطمہ، لیکن تمام تر مظالم کے باوجود، تمام تر مظالم کے باوجود آپ کی رضا آپ کے سر سے نہیں چھینی گئی، آپ کو گلی کوچوں میں نہیں پھرایا گیا. لیکن یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ بنت علی ہے، جسے بے مقنع و چادر گھمایا اور پھیرایا جا رہا ہے. अल्लाह अकबर। यही वजह है इमाम सज्जाद से पूछा जाता, मौलाना सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी? तो मौलाना कहते हैं शाम शाम शाम, वो शाम का दरबार था, वो शराबियों का दरबार था, जहाँ पे शराब के नशे में यजीद बैठा था और सने हुसैन से बेअदबी करता था और पूछता जाता था ये कौन कौन बीवियाँ हैं, और किसी ने ऐसे मौके पर कहा था यजीद ये बच्ची कौन है, तो किसी ने कहा यह सकीना है, तो कहा ये मेरी करीनी में दे दे। एक दफा ज़ैनब बिन्त अली भी खड़ी हो गई, इमाम सज्जाद भी खड़े हो गए और ये कहा कि अब ये वक्त आ गया आले मोहम्मद पर कि उनकी बेटियों को उनकी घर की ख़वातीन को कैदी बनाया जाएगा। बस इमाम सज्जाद इसी गम को रोते रहे, बेपर्दगी को रोते रहे, दरबार यजीद को रोते रहे। इसलिए पूछा था ना मौला सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी है, इमाम ने कहा शाम। शायद सुनने वाला ये चाहता था कि इमाम शायद अली अकबर का नौहा पढ़ेंगे, अरे कासिम का गिरिया करेंगे, हजरत अब्बास का हवाल बयान करेंगे या अपने मजलूम बाबा की शहादत की खबर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कहा। सईद सज्जाद ने सर को झुका लिया और कहा वो शाम का दरबार था जहाँ अली और रसूल की बेटियाँ बेमकना वो चादर खड़ी थी और हम घंटों बाबे साथ में खड़े रहे, अरे जहाँ पर ज़ैनब बिन्त अली चादरों का सवाल करती रही, लेकिन इन मुसलमान में कोई नहीं था जो ज़ैनब को चादर।